السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے مزید 40 مریض دم توڑ گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی کل تعداد 5,426 ہو گئی ہے. پاکستان میں 2,145 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور وبا کا شکار ہونے والے 1,942 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. بھارت میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 32,695 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جو اب تک ایک دن میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے. اس کے علاوہ ملک میں ایک دن میں ریکارڈ 606 اموات بھی ہوئی ہیں. افغانستان کی کابینہ نے اعلی تعلیمی اداروں اور اسکولوں کو آئندہ ماہ مشروط طور پر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن کابینہ نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں حتمی فیصلہ وزارت صحت کا ہوگا. اسی دوران افغان وزارت صحت نے جمعرات کے روز COVID-19 کے 76 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے. میکسیکو کے صدر بولسونارو میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 5,83,000 سے تجاوز کر گئی ہے. امریکہ میں وبا سے 1,37,000، برازیل میں 75,000 اور برطانیہ میں اب تک 45,000 سے زیادہ اموات رپورٹ ہو چکی ہیں. دنیا بھر میں کورونا وائرس کے متاثرین 1,35,00,000 سے بڑھ گئے ہیں. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی سرحدی افواج نے بدھ کے روز مشرقی کنڈر صوبے کے قریب ہونے والی جھڑپوں کے بعد فائر بندی پر اتفاق کیا ہے. دونوں جانب کی افواج کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں کم از کم 8 شہری ہلاک جبکہ 9 زخمی ہو گئے. افغان وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی افواج کمانڈروں کی ملاقات پر بھی راضی ہو گئی ہیں. پاکستان نے سرحدی جھڑپوں اور افغان سرحد کی جانب ایک راکٹ حملے کی بات کی ہے، تاہم جھڑپوں کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. افغانستان کے نگراں وزیر خارجہ محمد حنیف آتمر نے ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ پاکستان اور افغانستان کو سرحد پر ہونے والے تمام امور کو پرام طور پر حل کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ افغانستان ان جھڑپوں کا خاتمہ چاہتا ہے اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا خواہاں ہے. پاکستان نے سزائے موت کے منتظر مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو تک بھارت کو قونسلر رسائی دے دی ہے. جمعرات کو پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی ہائی کمیشن کے 2 قونسلر افسران کو بلا رکاوٹ و بلا تعطل قونسلر رسائی فراہم کی گئی. بیان میں کہا گیا ہے کہ کلبھوشن یادیو کو دوسری مرتبہ قونسلر رسائی فراہم کی گئی اور یہ قونسلر رسائی بھارتی درخواست پر دی گئی. پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق کلبھوشن کو اس سے قبل 2 ستمبر 2019 کو قونسلر رسائی فراہم کی گئی تھی، جبکہ 25 دسمبر 2017 کو کلبھوشن کی ان کی والدہ اور اہلیہ سے بھی ملاقات کرائی گئی تھی. پاکستان کے مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کلبھوشن یادیو سے بھارتی اہلکاروں کی ملاقات کے مقام کو خفیہ رکھا گیا. دفتر خارجہ کے مطابق یہ ملاقات پاکستانی وقت کے جمعرات کی سپہر 3 بجے کرائی گئی، جس میں بھارتی ناظم الامور گورو آلوا والیا بھی شامل تھے. قبل ازیں بھارتی ذرائع ابلاغ نے سرکاری حکام کے حوالے سے بتایا تھا کہ بھارت نے کلبھوشن یادیو کے سزائے موت کے خلاف نظر ثانی کی درخواست اور دوسری مرتبہ قونسلر رسائی دینے کی پیشکش کا پاکستان کو جواب دے دیا ہے. پاکستان کی حکومت نے چین کے ساتھ اقتصادی راہداری کے منصوبوں کے نگراں ادارے سی پیک اتھارٹی کو مزید اختیارات دیتے ہوئے خود مختار ادارے کا درجہ دینے کے لیے قانون سازی تجویز کی ہے. ترمیمی مسودے میں سی پیک اتھارٹی کو انتظامی، مالی اور کوتاہی کے مرتکب عوامی عہدیداروں کے خلاف قانونی کارروائی کے اختیارات سفارش کیے گئے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اتھارٹی کے اختیارات میں اضافے کا مقصد چینی قیادت کو یقین دلانا ہے کہ پاکستان راہداری منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے میں سنجیدہ ہے. پاکستان میں پائلٹس کے جعلی لائسنس کے وزیر ہوا بازی کے بیان کے بعد دنیا بھر میں پاکستانی پائلٹس کو پروازیں آپریٹ کرنے سے روک دیا گیا تھا، اور اب ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی کا ایک خط سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے جاری کیے گئے کسی بھی پائلٹ کا لائسنس جعلی نہیں ہے. اس معاملے کو میڈیا اور سوشل میڈیا پر غلط ظاہر کیا گیا. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان کی حکومت نے چین کے ساتھ اقتصادی راہداری کے منصوبوں کے نگران ادارے سی پیک اتھارٹی کو مزید اختیارات دیتے ہوئے خود مختار ادارے کا درجہ دینے کے لیے قانون سازی تجویز کی ہے۔ ترمیمی مسودے میں سی پیک اتھارٹی کو انتظامی، مالی اور کوتاہی کے مرتکب عوامی عہدیداروں کے خلاف قانونی کارروائی کے اختیارات سفارش کیے گئے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اتھارٹی کے اختیارات میں اضافے کا مقصد چینی قیادت کو یقین دلانا ہے کہ پاکستان راہداری منصوبوں کو بر وقت مکمل کرنے میں سنجیدہ ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان۔
وزارت منصوبہ بندی سے سی پیک منصوبوں پر عمل درآمد کے ادارے کے طور پر کردار واپس لیتے ہوئے سی پیک اتھارٹی کو راہداری منصوبوں کے حوالے سے مکمل خود مختار ادارے کا درجہ دیا جائے گا۔ سی پیک اتھارٹی کے اختیارات میں اضافے کا فیصلہ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد راہداری کے جاری منصوبے سسروی کا شکار ہیں۔ رواں ماہ کے آغاز پر وزیر اعظم عمران خان نے اقتصادی راہداری کے منصوبوں کی پیش رفت پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سی پیک اتھارٹی کی کارکردگی کو سراہا اور ہدایات کیں کہ اس ادارے کی استطاعت کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے تصدیق کی کہ سی پیک اتھارٹی کے اختیارات کے حوالے سے ترامیم زیر غور ہیں۔ نجی ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ مسودہ بل بات چیت کی صورتحال میں ہے اور یہ ضروری نہیں کہ تمام تجاویز کو مان لیا جائے۔
یہ ترمیم اس بات بنیاد پر آ رہی ہے کہ سی پیک اتھارٹی بنی، اس کو بنے ہوئے تقریباً 6 ماہ سے ذرا زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، تو اس 6 ماہ کے اندر جو تجربہ حاصل ہوا ہے اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے کچھ تجاویز دی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ تجاویز کے اوپر عمل درآمد ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سے کچھ ترامیم ایسی ہو جو اچھی ترامیم نہ ہو اور ان کو مسترد کر دیا جائے گا۔ تو ابھی تو وہ بات چیت کی سٹیج کے اوپر ہے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد سے سی پیک کے منصوبے سست روی کا شکار ہیں، اور سی پیک اتھارٹی کے اختیارات میں اضافے کا مقصد چینی قیادت کو یقین دلانا ہے کہ پاکستان کی حکومت اقتصادی راہداری منصوبے بر وقت مکمل کرنے میں سنجیدہ ہے۔ پارلیمانی کمیٹی برائے سی پیک کے چیئرمین شیر علی ارباب کہتے ہیں کہ سی پیک اتھارٹی کے اختیارات کے حوالے سے کوئی بھی بات ابھی حتمی طور پر طے نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی نے اس بل کے مسودے کو منگوایا ہے جسے کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں زیر بحث لایا جائے گا۔
اگر لوگوں کے کبھی تحفظات رہے ہیں وہ سی پیک اتھارٹی پہ رہے ہیں، وہ تحفظات ہماری کمیٹی میں بھی آئے تھے اور اس کو ہم نے اس پہ کافی ممبرز کے تحفظات تھے۔ اس چیز کو ہم نے کنٹیسٹ یا اس کو ہم نے زیادہ ہائی لائٹ اس لیے نہیں کیا کہ سی پیک جو ہے اٹس اے سینسٹیو ایشو، اس کے اندر جو ہے سینسٹیویٹیز ہیں اور زیادہ تر چائنیز سائڈ سے بھی۔
صحافی و تجزیہ کار فرحان بخاری کہتے ہیں کہ چین کو شکایت ہے کہ سی پیک کے جاری منصوبے سست روی کا شکار ہیں، جبکہ حکومت کی کارکردگی پر بھی سوالات بڑھ رہے ہیں جسے دور کرنے کے لیے نگران ادارے کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ غیر متوقع نہیں ہے۔
اگلے کچھ ہفتے میں چین کے صدر شی جن پنگ کا ایک دورہ پاکستان متوقع ہے۔ وہ کب ہوتا ہے، کیا اس سال کے آخر تک ہوتا ہے، اگلے سال کے اوائل میں ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں۔ اس پس منظر میں میرے خیال میں پاکستانی حکام یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ان کے اتنے اہم دورے سے پہلے ہی اگر کوئی اس میں کوئی مسائل ہے تو انہیں حل کر لیا جائے، تاکہ عین اس وقت جب کہ اتنا اہم دورہ ہو رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دورے کے دوران کچھ نئے معاہدوں پہ بھی دستخط ہو۔
پاکستان میں قومی سطح کے اہم فیصلے پارلیمان میں نہ ہونے پر مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید ہو رہی ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان نے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کو دوسری مرتبہ کونسل رسائی دے دی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق جمعرات کے روز 3 بجے بھارتی ہائی کمیشن کے 2 افسروں کو کونسلر رسائی دی گئی۔ اس سے قبل پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں کلبھوشن جادھو کو کونسلر رسائی دی تھی۔ اس کے ساتھ 25 دسمبر 2017 کو کلبھوشن کی والدہ اور بیوی کو بھی ان سے ملاقات کروائی گئی تھی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے تحت دیے گئے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے
ہے اور امید کرتا ہے کہ بھارت بھی اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گا۔ اس سے پہلے نئی دلی کی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت نے کلبھوشن جادھو کی سزائے موت کے خلاف نظر ثانی کی درخواست اور دوسری مرتبہ کونسل رسائی دینے کی پیشکش کے جواب میں پاکستان سے کہا کہ اگر وہ عالمی عدالت انصاف کے حکم پر واقعی عمل کرنا چاہتا ہے تو پہلے کلبھوشن جادھو تک بے روک ٹوک اور غیر مشروط رسائی دے۔ بھارت چاہتا ہے کہ 20 جولائی سے قبل، جو کہ نظر ثانی کی درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ ہے، بھارتی اہلکاروں کو پاکستانی اہلکاروں کی غیر موجودگی میں کلبھوشن سے ملنے دیا جائے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جس کمرے میں ملاقات ہو اس میں ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ کی کوئی سہولت موجود نہ ہو۔ مزید تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ دو بھارتی اہلکاروں کو تنہائی میں کلبھوشن سے ملنے کی اجازت دے اور اس پر اصرار نہ کرے کہ بات چیت صرف انگریزی زبان میں ہو۔ اس سے قبل پاکستان نے کونسلر رسائی دیتے وقت اس بات پر اصرار کیا تھا کہ ملاقات کے دوران بات چیت صرف انگریزی میں ہوگی اور اس دوران پاکستانی اہلکار بھی موجود رہیں گے۔ اس نے جب دوسری مرتبہ کونسلر رسائی کی پیشکش کی تو اس وقت بھی کلبھوشن سے تنہائی میں ملنے کی اجازت دینے سے انکار کیا۔ ایک سابق سفارتکار اور سینئر تجزیہ کار سریش گوئل نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب پاکستان نے یہ کہا کہ کلبھوشن رحم کی اپیل پر فیصلہ چاہتے ہیں تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کونسلر رسائی دے گا، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ کیسی اور کتنی رسائی دے گا۔ ان کے خیال میں یہ ملاقات بہت ہی محدود ہوگی۔
وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے جو آفیسر افسر لوگ وہاں سے ایمبیسی سے کونسلر آفیسر کہ وہ اس سے اکیلے میں بات کر کے ایکچولی اس سے پوچھ سکیں کہ کیا بات ہوئی ہے کیوں، اور کلبھوشن یادو کو اگر انہوں نے دباؤ ڈال کر کے اس کے منہ سے کہلوایا ہے یا لکھوایا ہے کہ وہ ہمارے سے پیٹیشن کرے گا تو نیچرلی کہیں نہ کہیں ٹارچر کیا گیا ہے یا دباؤ ڈالا گیا ہے۔ تو کلبھوشن یادو اگر وہاں پر پاکستان کے ادھیکاری موجود ہوں گے تو وہ کھل کر کے بات چیت نہیں کر پائے گا، اور ایکچولی کونسلر ایکسس میں یہ ایک پروویژن ہے بھی کہ اگر کونسلر آفیسر چاہے تو ان کو اکیلے ملنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اب پاکستان نہیں کرتا ہے تو
پاکستان کا موقف یہ ہے کہ کلبھوشن پر کوئی دباؤ نہیں ہے اور انہوں نے اپنی مرضی سے نظر ثانی کی اپیل دائر نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سریش گوئل نے مزید کہا کہ کلبھوشن کو بچانے کا صرف قانونی راستہ بچا ہے، اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو ایک راستہ پاکستان پر عالمی دباؤ ڈلوانے کا ہے، لیکن اس پر ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔
لیگل طور پر تو یہی آپشن ہوتے ہیں کہ کونسلر ایکسس لے کر کے جو کورس کے کیس لڑا جائے اس کے اوپر جہاں اس کی ایکچولی جورسڈکشن ہے۔ تو جہاں تک یہ سوال ہے کہ لیگل طور پر ہی کیس لڑا جائے گا تو اگر لڑنے کی ایک طرح سے وہ معاملہ آگے
چلے۔ یاد رہے کہ بھارت نے 9 جولائی کو کہا تھا کہ وہ اس معاملے میں قانونی راستہ اختیار کرے گا۔ پاکستان نے گزشتہ ہفتے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کلبھوشن جادھو نے پیشکش کے باوجود سزائے موت کے خلاف اپیل دائر کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ رحم کی اپیل پر فیصلے کے خواہاں ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر مینوان عمل کرتے ہوئے کلبھوشن جادھو کو کونسلر رسائی دی۔ اس نے مئی میں ایک آرڈیننس جاری کر کے انہیں 60 روز کے اندر سزائے موت کے خلاف اپیل دائر کرنے کا بھی موقع فراہم کیا، لیکن وہ اپیل دائر کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے اس دعوے کو ڈھونگ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور کہا کہ اپیل دائر نہ کرنے کے لیے کلبھوشن پر دباؤ ڈالا گیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کو کونسلر رسائی دی ہے اور سزا کے خلاف اپیل کے لیے خصوصی آرڈیننس بھی جاری کیا ہے۔ ترجمان عائشہ فاروقی نے بتایا کہ آرڈیننس جاری ہونے کے 60 روز تک کلبھوشن اپنی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے بھارت وقت ضائع کرنے کے بجائے موقع سے فائدہ اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا
that the Indian Intelligence Agency ROS agent Commander Kulbhushan Yadav was arrested from Balochistan on 3rd March 2016 in a counter-intelligence operation. During the investigation, Commander Yadav confessed to his involvement in terrorist activities against Pakistan. He also made important revelations about the role of ROS in sponsoring state terrorism in Pakistan. As a consequence, subsequently, India went to the International Court of Justice with regard to the issue of consular access to Commander Yadav under the Vienna Convention. In compliance with the judgment of the ICJ, Pakistan had provided the consular access on 2nd September 2019. Pakistan has been taking all the steps necessary for implementation of the ICJ judgment.
یہ تھیں پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی جو کلبھوشن جادھو کی گرفتاری کا پس منظر بیان کر رہی تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان نے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے مبینہ بھارتی جاسوسی کلبھوشن جادھو کو دوسری مرتبہ کونسلر رسائی دی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق جمعہ رات کے روز 3 بجے بھارتی ہائی کمیشن کے 2 افسروں کو کونسلر رسائی دے دی گئی۔ اس سے قبل پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں کلبھوشن جادھو کو کونسلر رسائی دی تھی۔ اس کے ساتھ 25 دسمبر 2017 کو کلبھوشن کی والدہ اور بیوی کی بھی ان سے ملاقات کروائی گئی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے تحت دیے گئے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے, اور امید کرتا ہے کہ بھارت بھی اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گا۔ پاکستان میں وزیر ہوا بازی کے پائلٹوں کے جعلی لائسنس کے بیان کے بعد دنیا بھر میں پاکستانی پائلٹوں کو پروازیں آپریٹ کرنے سے روک دیا گیا تھا, اور اب ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی کا ایک خط سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے جاری کیے گئے کسی بھی پائلٹ کا لائسنس جعلی نہیں۔ اس معاملے کو میڈیا اور سوشل میڈیا پر غلط ظاہر کیا گیا۔ پائلٹس کہتے ہیں کہ ہمارا موقف درست تھا کہ تحقیقات کے بعد بات کی جاتی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
پائلٹس کے جعلی لائسنس کے حوالے سے سیکرٹری بر ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی حسن ناصر جامی کا عمان ایویشن کے ڈائریکٹر جنرل مبارک سارے الگیلانی کے نام ایک خط سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ تمام لائسنس اصلی ہیں۔ خط میں حسن ناصر جامی کا کہنا ہے کہ پاکستان ایویشن اتھارٹی میں اصلاحاتی عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ مسافروں اور ایئر سیفٹی کے لیے چند پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق کے لیے نوٹس لیا گیا۔ ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ پائلٹ کے لائسنس پروسیجر میں کمپیوٹر بیس امتحانی سسٹم میں کچھ خامی سامنے آئی تھی۔ اس مرحلے میں چند پائلٹس مشتبہ قرار پائے جن کے لائسنس کی تصدیق کا فیصلہ کیا گیا۔ خط میں کہا گیا کہ اب تک بیرون ملک کام کرنے والے 104 پائلٹس میں سے 96 کے لائسنسوں کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ جن ممالک میں موجود پاکستانی پائلٹس کے لائسنسوں کی تصدیق کر دی گئی ان میں دبئی، سعودی عرب، ملائیشیا، ویتنام، ہانگ کانگ اور ترکش ایئر لائن کے پائلٹ شامل ہیں۔ اس بارے میں ایویشن ماہر اور پاکستان فضائی کے سابق ترجمان سلطان محمود حالی کہتے ہیں کہ ایک پوری ایویشن انڈسٹری کو ایک بیان کی وجہ سے نقصان پہنچا۔
اتنا بڑا قدم اٹھایا آپ نے، ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا اور کوزا پہاڑ نکلا چھوا تو، لیکن نقصان اتنا ہو گیا کہ ہر ملک نے ہماری ایئر لائن کی فلائٹ جو ہے وہ بند کر دی ہے۔ جس کے ایئر لائن میں ہمارے پائلٹس فلائی کر رہے تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا ہے۔ عمان کہہ رہا ہے کہ ہماری ایئر اسپیس سے آپ نہیں گزر سکتے، مطلب یہ
کہ بیرون ملک جن پائلٹس کے لائسنس کلیئر کرا دیے گئے انہیں دوبارہ پروازوں کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ پائلٹس کے ساتھ پی آئی اے انتظامیہ تنازع کے بارے میں پالپا کے سیکرٹری جنرل عمران نارجو کہتے ہیں کہ یہ صرف انتظامیہ کے ساتھ ایشو نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر معاملہ ہے۔
تم لوگوں نے کیا کیا میں بتا دیتا ہوں۔ کل سے ایک چکر میں لگے ہوئے کہ کمیشن کے اوپر جہاز لے کے آ جائے اور اس کو کریں اپنی ایئر لائن کے جہاز مٹی والی ہو جائیں۔ یہ ہے، اگر آپ پاکستانی ہیں تو جو میں بول رہا ہوں میں ایڈ بھی بھیج دیتا ہوں، آپ سن لیں کیا ایڈ آئے کہ ہم باہر سے جہاز ڈالے۔ میں تو
ایک طرف پی آئی اے یورپ کے لیے پروازیں بند ہونے اور پائلٹس لائسنس ایشو کی وجہ سے پریشان ہے، تو دوسری جانب نیو یارک کے روز ویلٹ ہوٹل کو بیچنے یا لیز پر دینے کی بات ہو رہی ہے۔ پی آئی اے کی طرف سے بتایا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پی آئی کا نیو یارک میں قائم روز ویلٹ ہوٹل خریدنا چاہتے ہیں۔ پی آئی اے کا کہنا ہے کہ یہ ہوٹل 99 سال تک منافع دیتا رہا لیکن گزشتہ سال اسے $15 لاکھ کا نقصان اٹھانا پڑا۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی ضلع دیر زیرین میں ایک 12 سالہ لڑکی کی شادی کے 3rd روز بعد پراسرار طور پر انتقال کے معاملے میں ایک بار پھر 7 سالوں سے زیر التوا خواتین اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بل پر بحث و مباحثہ شروع کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی خاتون ممبر صوبائی اسمبلی نگہت اورکزئی نے اس معاملے کو اسمبلی اجلاس میں اٹھایا اور کہا کہ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک 7 سال سے زیر التوا بل کی منظوری نہیں کی جاتی تب تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ جماعت اسلامی کے رہنما عنایت اللہ خان نے کہا کہ وہ اور ان کی جماعت خواتین اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قانون سازی کی حمایت کرتے ہیں، مگر مجوزہ بل میں کم سن لڑکیوں کی شادی کا ذکر ہے جس پر اسلامی نظریاتی کونسل، علماء اور مذہبی دانشوروں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
خیبر پختونخوا کی شمالی پہاڑی ضلع دیر میں ایک کم سن بچی کی شادی کی تین روز پر اصرار طور پر ہلاک ہونے پر صوبائی اسمبلی کے خواتین ممبران اسمبلی، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم کارکن ایک بار پھر خواتین کو گھریلو تشدد سے بچانے کے مجوزہ بل کے جلد از جلد پاس کرنے کے مطالبے کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی نگت اور اغزی نے ضلع دیر کے ثمرباغ علاقے میں ایک 12 سالہ بچی کی شادی کے تیسرے روز پر اصرار طور پر ہلاک ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خواتین اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے مجوزہ بل کو منظور کرنے میں مخلص نہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے اراکینی اسمبلی نے نگت اور اغزئی کے موقف کی حمایت کی، جبکہ جماعت اسلامی کے رہنما عنایت اللہ اور خواتین اراکینی اسمبلی نے کہا کہ وہ خواتین اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قانون سازی کی حمایت کرتے ہیں، مگر مجوزہ بل میں خواتین کی کم عمری کی شادی کا مسئلہ شامل ہے، جس پر عنایت اللہ کے بقول اسلامی نظریاتی کونسل نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، لہٰذا وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتے۔
یہ جو تمرگرہ والا واقعہ ہے، اس پہ تو ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس پہ تو قانون حرکت میں آ جائے، اس کو پھر آپ چائلڈ میرج کے ساتھ متی کرتے ہیں تو یہ دوسری ایشو ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10-12 سال کی عمر میں احادیث سے پروفڈ ہے، فیکٹ ہے، اس کی شادی ہوئی تھی۔
تاہم پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے خواتین اراکینی اسمبلی نے نگت اور اغزئی کی جانب سے حکومت پر تنقید کی مذمت کی اور کہا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ خواتین اور بچوں کے حقوق محفوظ ہو۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی شگفتہ ملک نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
ڈومیسٹک وائلنس بل خیبر پختونخوا میں پچھلے 7 سال سے اس کو حکومت پاس نہیں کروا رہی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو حکومت ہے وہ خواتین کے ایشوز پہ سنجیدہ نہیں ہے۔ پچھلے 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے کہ یہ بل سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ کمیٹی نہیں بنی۔
خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم دہاوالور کے خورشید بانو کا کہنا ہے،
یہ جو بچی کا واقعہ ہے نائلہ کا، یہ چائلڈ رائٹ کمیشن اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ 12 سالہ بچی اور اس کی جس بچے کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ 13 سال کا ہے۔
خیبر پختونخوا انسانی حقوق کے تحفظ کے ڈائریکٹر اعجاز خان نے بتایا کہ ان کے محکمے نے ضلعی انتظامیہ اور ضلعی پولیس افسر کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کرے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سپریم کورٹ میں سینئر صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف توہین عدالت کے ازخود نوٹس کیس کی سماعت کے بعد انہیں نوٹس جاری کر دیا گیا۔ مطیع اللہ جان کی طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے کے بعد کی جانے والی ٹویٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک وکیل کی طرف سے دی گئی درخواست کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کی ساکھ کسی شک و شبے سے پاک ہے۔ سوشل میڈیا پیغامات پر توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو درخواستوں کا سیلاب آ جائے گا۔ سوشل میڈیا پر مطیع اللہ جان کے حق اور مخالفت میں ٹویٹس دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اس معاملے پر اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
سینئر صحافی مطیع اللہ جان کو سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ مطیع اللہ جان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے دائر درخواست کا فیصلہ آنے کے بعد ججز کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے۔ اسی معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقامی وکیل عدنان احمد نے درخواست دائر کی کہ مطیع اللہ جان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، جس پر عدالت نے اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ اور معزز جج صاحبان کی ساکھ سوشل میڈیا پیغامات کی مرہون منت نہیں۔ درخواست گزار وکیل کو ایک نازیبہ پیغام پر عدالتی کارروائی کی طرف جانا زیب نہیں دیتا۔ سوشل میڈیا پر ٹویٹ کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی، عدالتی کارروائی سے دنیا دیکھے گی۔ اس معاملے پر عدالتی کارروائی ججوں کے خلاف پروپیگنڈے کو فروغ دینے جیسا ہوگا۔ اس بارے میں مطیع اللہ جان کا کہنا ہے کہ میں نے وہ ٹویٹ مخصوص حالات میں کی تھی۔
تو میں تو جرنلسٹ ہوں، میں نے جو بات کی ہے، اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ وہ بات سطح کی ہے، اس سے بہت بڑا کوئی جرم ہو گیا ہے، تو وہ اپنا آئندہ قانون کی تشریح کرے گی، اور اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ شاید اترائے ہے اور کہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، کسی جج کو قتل کی دھمکی نہیں دی، کسی کو گالی نہیں دی، تو پھر کورٹ اس پہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ اگر فی الحال جو ہے میں اس کے اوپر یہی کہوں گا کہ میں نے جو ٹویٹ کی ہے
صحافی عفت رضوی کہتے ہیں کہ اس معاملے پر صحافیوں اور وکلا کو ساتھ آنا چاہیے. ایک کیس کا فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے ٹویٹ کی اور دنیا بھر میں اس فیصلے پر ٹویٹس کی گئیں. اب اگر انصاف کرنا ہے تو پھر سب کو بلایا جانا چاہیے. عفت رضوی نے کہا کہ فائز کا کیس صرف ایک جج کے ٹیکس کا معاملہ نہیں بلکہ عدلیہ کو متنازع بنانے کا ہے. پہلے دن سے جب ریفرنس دائر بھی نہیں ہوا تو خبریں سامنے آئیں کہ ریفرنس آ رہا ہے. اب جج کو بھی متنازع بنا دیا گیا اور عدلیہ کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے.
روح ہے وہ یہی تھی کہ ایک جج کو عوام کی نظروں میں متنازع بنایا جائے اور جوڈیشری پوری کی پوری جوڈیشری کے اوپر سوالات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو جائیں. اس میں کسی حد تک مہم کامیاب رہی ہے. ہر تیسرا بندہ آج کسی بھی جج پر کسی کے پاس ثبوت نہیں ہوتا اور وہ الزام بھی لگ جاتے ہیں. اور اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آج تو قاضی فائز عیسیٰ ہیں, کل کوئی بھی جج ہو سکتا ہے جس پر کہ اس کی بیگم یا بچوں کے معاملات پر سوال اٹھ جائیں.
اس کیس میں سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بن رہے ہیں اور وی سٹینڈ ود متی اللہ کا ٹرینڈ چل رہا ہے. پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین عابد ساقی کہتے ہیں کہ جج اس کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
ریکویسٹ کروں گا کہ
پاکستان کے کئی صحافیوں نے متی اللہ جان کی حمایت کی ہے اور گزشتہ روز اس کیس کی سماعت پر ان کے ساتھ عدالت بھی گئے. پاکستان میں توہین عدالت پر کئی افراد کو سزائیں بھی دی جا چکی ہیں اور توہین عدالت کے الزام پر ایک وزیر اعظم کو گھر بھی جانا پڑا تھا. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں گرمی کے موسم میں لوڈ شیڈنگ کے بڑھتے ہوئے دورانیے نے شہریوں کو شدید مشکلات کا شکار کر دیا ہے. شہر کو بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک نے اعتراف اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں لوڈ شیڈنگ جاری ہے جس کی وجہ طلب میں اضافہ ہے جسے آئندہ چند سالوں میں مختلف منصوبوں پر عمل کر کے مستقبل میں پورا کیا جا سکے گا. دوسری جانب وفاقی کابینہ کراچی میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ آج توانائی کمیٹی کے اجلاس میں کرے گی. تفصیلات کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش ہے.
ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں شدید گرمی کے موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں. شہر کے کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹے یومیہ تک جا پہنچا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے. کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کے باعث احتجاجی مظاہرے کیے گئے جبکہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہر میں پانی کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا ہے. ادھر دوسری جانب شہر کو بجلی فراہم کرنے کے ذمہ دار نجی ادارے کے الیکٹرک کے سربراہ نے اعتراف کیا ہے کہ شہر میں لوڈ شیڈنگ جاری ہے جس کی وجہ بجلی کی طلب فراہمی سے تجاوز کر جانا ہے. سی ای او کے الیکٹرک مونس الوی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ بطور ادارے کے سربراہ شرمندہ ہیں مگر اس لوڈ شیڈنگ کا قصوروار صرف ان کا ادارہ اکیلا نہیں بلکہ حکومت کی جانب سے کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس کو قائم کرنے کی اجازت نہ دینا بھی اس کی وجوہات میں سے ایک ہے.
اگر ہمیں 2016-17 میں اس کی اجازت مل جاتی تو اس وقت کراچی کو 700 میگا واٹ اور مل رہا ہوتا. اب اس کی ڈیلے کی ذمہ داری کس پہ ڈالی جائے؟ مطلب ظاہر بات ہے بغیر اپروول کے پلان نہیں لگ سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بغیر حکومت کی اجازت کے جا کر کے کوئی اتنا بڑا پلانٹ لگا لیں. ایک پروسیس ہے, نیپرا ایک ٹیرف دیتا ہے, اس کے بعد گورنمنٹ اس کو نوٹیفائی کرتی ہے. تو یس, ہم نے نہیں لگایا مگر ہمیں اجازت نہیں ملی.
تاہم توانائی پر نظر رکھنے والے ماہرین کے بقول کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے میں اجازت کے حصول میں کے الیکٹرک نے خود تساہلی کا مظاہرہ کیا. اے کے ڈی سیکیورٹیز میں ڈپٹی ہیڈ آف ریسرچ اور پاور سیکٹر پر نظر رکھنے والے محقق علی اصغر پونا والا کے بقول حکومت کی جانب سے بجلی کے نئے پلانٹس کی اجازت نہ دینے کی وجہ ملک میں بجلی کی پیداوار ضرورت سے زیادہ ہونا ہے.
انرجی جنریشن سائڈ پہ کچھ حد تک آپ کہہ رہے ہیں سپلائی اتنی بڑھ چکی ہے دیٹ ایڈیشنل انویسٹمنٹ از نو لانگر ریکوائرڈ. یہ آیا اتنا لیٹ کہ باقی سب جو ہے وہ لگا چکے تھے اور اب ایڈیشنل انویسٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑی رسکی نظر آ رہی ہے ان ٹرمز آف ایکسٹرنل ایکسپوزر.
ادھر دوسری جانب وفاقی حکومت کی کابینہ کمیٹی کا اجلاس آج وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں ہو رہا ہے جس میں شہر میں جاری لوڈ شیڈنگ کے علاوہ کے الیکٹرک کے لیے ٹیرف میں 2.89 روپے تک کے اضافے کی اجازت دینے پر بھی غور ہوگا. اس سے قبل کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اضافے کی منظوری 4 جولائی کو دے دی تھی جسے فی الحال نافذ نہیں کیا گیا. اس اضافے کے ساتھ کراچی میں بھی بجلی کا ٹیرف ملک کے دیگر بڑے شہروں میں بجلی کی قیمت کے برابر ہو جائے گا. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
افغان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی سرحدی افواج نے بدھ کے روز مشرقی کنڑ صوبے کے قریب ہونے والی جھڑپوں کے بعد فائر بندی پر اتفاق کیا ہے. دونوں جانب کی افواج کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں کم از کم 8 شہری ہلاک ہوئے جبکہ 9 زخمی ہو گئے. افغان وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی افواج کمانڈروں کی ملاقات پر بھی راضی ہو گئی ہیں. پاکستان نے سرحدی جھڑپوں اور افغان سرحد کی جانب ایک راکٹ حملے کے بارے میں بات کی, تاہم جھڑپوں کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. افغانستان کے نگران وزیر خارجہ محمد ہنی حنیف اتمر نے ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ہونے والے تمام امور کو پرامن طور پر حل کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ افغانستان ان جھڑپوں کا خاتمہ چاہتا ہے اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا خواہاں ہے. افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اتمار نے کہا ہے کہ افغان حکومت نے طالبان کے کل 5,000 قیدیوں میں سے 600 قیدیوں کو اس لیے رہا نہیں کیا کیونکہ بعض ملکوں کو ان کی رہائی کے حوالے سے تحفظات ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ افغان حکومت امریکہ طالبان سمجھوتے کی روح سے طالبان کے 5,000 قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے بشرطے کہ طالبان بقیہ قیدیوں کی متبادل فہرست فراہم کریں. انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ دنیا کے متعدد ممالک افغانستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ مذکورہ 600 طالبان قیدیوں میں سے کچھ کو رہا نہ کیا جائے کیونکہ ان قیدیوں نے ان ملکوں کے شہریوں کو قتل کیا تھا. طالبان کا اصرار ہے کہ معاہدے کے تحت تمام کے تمام 5,000 قیدیوں کو رہا کیا جائے. حنیف اتمار نے مزید کہا کہ دنیا کے درجن بھر ممالک نے بین الافغان مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی ہے. انہوں نے کہا کہ ان ملکوں میں جرمنی اور ناروے کے علاوہ ازبکستان، ترکمانستان، قزاقستان، ایران، روس، چین، انڈونیشیا اور جاپان شامل ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ ابتدائی اجلاس قطر میں ہوگا. ادھر عبدالرشید دوستم کی مارشل کے عہدے پر ترقی کے حوالے سے افغانستان میں ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا گیا ہے. دوستم کے حامی ان کی ترقی پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تاہم بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے صدر اشرف غنی اور ہائی کاؤنسل برائے نیشنل ریکنسیلیشن کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے درمیان سیاسی سمجھوتے کی شرائط کی نفی ہوتی ہے. افغان وزارت دفاع کے سابق ترجمان ریٹائرڈ جنرل دولت وزیری کا کہنا ہے کہ دوستم کو مارشل کے عہدے پر ترقی دینا ایک سیاسی اقدام ہے. تاہم قانونی تجزیہ کار عبدالسبحان کہتے ہیں کہ دوستم کو مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کا فیصلہ حیران کن ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ان کے خلاف جنسی ہراسیت کا کیس عدالت میں چل رہا ہے اور اس کا فیصلہ ابھی نہیں آیا ہے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے. اور آئیے اب ہم پیش کرتے ہیں پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار اور خبریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی خبر نامے سے کچھ تفصیلات آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے مزید 40 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 5,426 ہو گئی. پاکستان میں 2,145 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی اور وبا کا شکار ہونے والے 1,942 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. افغانستان میں وزارت صحت نے جمعرات کے روز COVID-19 کے 76 نئے کیسز کی اطلاع دی. ملک میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد 35,070 ہو گئی، جبکہ اموات کی تعداد 1,115 ہے. میکسیکو کے صدر میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی. دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 5,83,000 سے تجاوز کر گئی. امریکہ میں وبا سے 1,37,000، برازیل میں 75,000 اور برطانیہ میں اب تک 45,000 سے زیادہ اموات رپورٹ ہوئیں. دنیا بھر میں کرونا وائرس کے متاثرین 1,35,00,000 سے بڑھ گئے. اور بھارت میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 32,695 نئے مریض سامنے آئے، جو اب تک ایک دن میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے. اس کے علاوہ ملک میں ایک دن میں ریکارڈ 606 اموات بھی ہوئیں. عدیل احمد تفصیل بتاتے ہیں.
بھارت میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں مسلسل تیزی آ رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے ریکارڈز بن رہے ہیں. کرونا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر موجود بھارت میں جمعرات کو ریکارڈ اموات، کیسز اور ٹیسٹ رپورٹ ہوئے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 32,695 نئے مریض سامنے آئے، جو اب تک ایک دن میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے. اس کے علاوہ ملک میں ایک دن میں ریکارڈ 606 اموات بھی ہوئی ہیں. کرونا وائرس کے مریضوں کی تلاش کے لیے کی جانے والی ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی بھارت میں نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے. بدھ کو بھارت میں 3,26,000 سے زائد افراد کے سیمپلز لیے گئے ہیں، جو بھارت میں ایک دن میں کیے جانے والے ٹیسٹ کی ریکارڈ تعداد ہے. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق جمعرات کو ریکارڈ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد بھارت میں COVID-19 کا شکار افراد کی کل تعداد 9,68,000 سے تجاوز کر گئی ہے. بھارت میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 24,915 ہے. کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے بھارت کی مختلف ریاستوں کی حکومتیں دوبارہ لاک ڈاؤن کر رہی ہیں. مہاراشٹر، تامل ناڈو، مغربی بنگال، آسام اور گوا سمیت درجن بھر ریاستوں نے کرونا وائرس سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں دوبارہ پابندیاں عائد کر دی ہیں. गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत ने 3 दिन के लॉकडाउन और रात के वक्त कर्फ्यू का ऐलान किया है जो जुम्मेरात की रात से ही नाफिजुल अमल होगा। गोवा को 2 हफ्ते कबल ही सयाहों के लिए खोला गया था। प्रमोद सावंत ने कहा है कि लोग समाजी फासलों की हिदायत पर अमल नहीं कर रहे। उनके बकौल गोवा में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 40,000 से ज़ायद लोगों को फेस मास्क ना पहनने पर जुर्माने भी किए गए हैं। रियासत बिहार में भी जुमेरात से 2 हफ्तों के लॉकडाउन का आगाज़ हो रहा है। बिहार की आबादी 12,80,00,000 से ज़ायद है जबकि ये भारत की गरीब रियासतों में से एक है। महदूद पैमाने पर की जाने वाली टेस्टिंग के बावजूद बिहार में रोज़ाना 1,000 से ज़ायद केसेस सामने आ रहे हैं। भारत की वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की शरह में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है जो बहुत खुशाइंद है। वजारत सेहत के मुताबिक भारत में सेहतयाब मरीजों की शरह 63.24% हो गई है। भारत में COVID-19 को शिकस्त देने वाले मरीजों की कुल तादाद 6,12,000 से ज़ायद है जबकि 3,30,000 से ज़्यादा लोग अब भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब भारत में डॉक्टरों के हुकूक के लिए काम करने वाली एक तंजीम ने तिब्बी अमले को दरपेश खतरात पर तश्वीश का इजहार किया है। डॉक्टरों की एक तंजीम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक अब तक भारत में 99 डॉक्टर्स कोरोना का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके हैं जबकि 1302 डॉक्टर्स बीमारी में मुबतला हैं। तंजीम का कहना है कि भारत में कोरोना से डॉक्टरों की शरह अमवात 7.6% है जो मुल्क की कौमी शरह अमवात 2.5% से बहुत ज़्यादा है।
भारत में COVID-19 से मुतासरा लोगों की तादाद लाखों तक पहुंच चुकी है। ऐसे में 2 करोड़ आबादी वाले नई दिल्ली जैसे शहरों में इस वबा का मुकाबला करने के लिए सेहत आमा की सहूलतों में इजाफा किया जा रहा है। हिंदुस्तान जो सेहत की सहूलतों के हवाले से एक आलमी मरकज बनकर उभर रहा है, माहरीन के मुताबिक कोरोना की वबा ने यहाँ के बड़े शहरों तक में सेहत की देखभाल की नाकाफी सहूलतों का पोल खोल कर रख दिया है। नई दिल्ली से अंजना पसरीचा की रिपोर्ट, असफर इमाम की जुबानी।
नई दिल्ली के रहायशी सुहासिनी सोट के वालदेन जब गुज़िश्ता माह कोरोना का शिकार हुए तो इसने परेशानी के आलम में कि कहीं इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए अस्पतालों को फ़ोन किया। वो कहती हैं कि आपने खबरों में पढ़ा होगा कि लोग अस्पताल गए और अस्पतालों ने मरीज़ लेने से इनकार कर दिया और कहा कि इनके पास बिस्तर दस्तियाब नहीं है। इस वजह से बड़ा खौफ था। हमने कुछ अस्पतालों को फ़ोन किया ये देखने के लिए कि अगर मरीज़ को दाखिल कर सकें। इनमें से चंद एक ने साफ मना कर दिया। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी दूर करने के लिए नई दिल्ली जैसे शहरों में कोरोना के मरीजों की देखभाल के बड़े मराकज़ कायम किए गए हैं। ये 10,000 बिस्तरों वाली सहूलत है जो हाल ही में एक मजहबी मरकज में खुली गई है जिसे नीम फौजी दस्ते चला रहे हैं। ये दुनिया के चंद बड़े सेहत के आर्जी मराकज में से एक है। दिल्ली में ट्रेन की बोगियों, होटलों, यहाँ तक के शादी हालों को भी सेहत की देखभाल के मराकज में तब्दील करने की एक दौड़ लगी हुई है। भारत में सेहत आमा पर इंतहाई कम खर्च होता है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर के श्रीनाथ कहते हैं कि 1,000 लोगों के लिए 2.5 बिस्तर आमतौर पर मामूल की बात है जबकि भारत में ये 1,000 लोगों पर 0.7% है। सेहत से मुतालिक सहूलतों को बेहतर करने की वजह गुंजाम शहरों में वायरस का फैलाव है जिसके बायस कुछ मुकामात पर जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गढ़ बंगलोर में दोबारा लॉकडाउन करना पड़ा। लेकिन दिल्ली में उम्मीद की किरण मौजूद है। सर गंगाराम अस्पताल में सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन अरुण कुमार कहते हैं कि कोरोना के नए शिकार लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, साथ ही ऐसे लोगों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त ICU और वेंटिलेटर्स की देखभाल की ज़रूरत होती है। इसके बावजूद आज अक्सर अस्पतालों में ऐसे मरीजों के लिए दरकार बिस्तर खाली पड़े हैं। इसकी वजह यह है कि वबा के 3 महीनों में डॉक्टर्स के पास वायरस के इलाज से मुतालिक बेहतर मालूमात हैं जिसकी मिसाल सोट के वालदैन हैं जो घर में ही सेहतयाब हुए। श्रीनाथ रेड्डी कहते हैं कि इसके बाद ही यकीन हुआ कि सिर्फ 15% या इससे ज़ायद लोगों को अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत पड़ती है और सिर्फ 5% अफराद को ही इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत पड़ सकती है। ताहम इस वबा ने महंगे निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में फराहम की जाने वाली सहूलतों में बड़े पैमाने पर फ़र्क को नुमाया किया है। सोट जैसे मुतवस्सित और आला तबके के भारतीयों का सरकारी मराकज़ में इलाज नहीं होता। सुहासिनी सोट कहती हैं कि ये कभी ऑप्शन नहीं था। मेरा ख्याल है कि सरकारी अस्पतालों के बारे में समझा जाता है कि वहाँ हिफ्ज़ान सेहत के बुनियादी मेयारात की पाबंदी नहीं होती और खौफ था कि मुमकिन है कि वहाँ आराम ना मिले और दूसरी बीमारियाँ लग जाएँ। हाँ, भारत को सेहत आमा की सहूलतों के अपने पूरे निज़ाम पर नज़रसानी करना पड़े लेकिन फौरी तौर पर कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले दुनिया के इस तीसरे बड़े मुल्क को तवील और सख्त जंग लड़ना पड़ेगी क्योंकि मुतासर लोगों की तादाद बढ़कर 10 लाख हो चुकी है। असफर इमाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
امریکہ کے شہر نیو یارک کے اہم تجارتی مرکز مینہٹن میں 33 سالہ فہیم صالح نامی ایک شخص کو اسی کے فلیٹ میں قتل کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ فہیم کی لاش ان کی بہن کو منگل کی سہپہر تقریباً 3:30 بجے ملی۔ فہیم صالح کا قتل ان کی لاش ملنے سے ایک دن پہلے ہوا، جب فہیم کی بہن فون کا جواب نہ ملنے پر پریشان ہو کر صالح کو دیکھنے ان کے فلیٹ پر آئیں۔ قتل کے محرکات کے حوالے سے تاحال کوئی تفصیلات جاری نہیں ہوئی، تاہم واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ فہیم صالح سعودی عرب میں پیدا ہوئے، ان کے ابا اجداد کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا۔ وہ کاروبار کی غرض سے سعودی عرب سے امریکہ میں جا بسے۔ انہوں نے نائجیریا میں بھی کاروباری مقصد کے لیے کچھ عرصہ گزارا تھا۔ اسی دوران ایک تجارتی ادارہ گوکاڑا قائم کیا جو وہاں کے سینکڑوں بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کا بھی سبب تھا۔ چین کے ساتھ کشیدگی کے باوجود امریکہ نے کرونا وائرس کے باعث وطن واپس بلائے گئے مزید 100 سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کو دوبارہ چین بھیج دیا ہے۔ اسد صہیب تفصیل بتاتے ہیں۔
خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق واشنگٹن ڈی سی کے قریب واقع ڈیلس ایئرپورٹ سے خصوصی چارٹر طیارہ سفارتی عملے اور ان کے اہل خانہ کو لے کر بدھ کو جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول کے لیے روانہ ہوا، جہاں سے انہیں طبی سہولیات سے آراستہ طیارے کے ذریعے چین کے شہر گوانگزو بھجوایا گیا۔ امریکہ نے فروری میں کرونا کی وبا کے باعث چین کے مختلف شہروں میں تعینات اپنے 1200 کے لگ بھگ سفارتی عملے کو واپس بلا لیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ چین کے ساتھ ناکام تجارتی مذاکرات اور ہانگ کانگ سے متعلق اس کی متنازع قانون سازی کے باوجود اپنا تمام سفارتی عملہ چین میں تعینات کرنا چاہتا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید خصوصی پروازوں کے ذریعے باقی ماندہ سفارتی عملے کو بھی چین روانہ کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق آئندہ چند روز میں مزید پروازیں امریکی سفارتی اہلکاروں کو لے کر چین کے دارالحکومت بیجنگ، شنگھائی اور گوانگزو جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چین کو کرونا وائرس کا ذمہ دار ٹھہرانے، دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تنازعات اور ہانگ کانگ سے متعلق چین کے حالیہ اقدامات کے باعث امریکہ اور چین کے تعلقات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تاہم اس کشیدگی کے باوجود واشنگٹن اور بیجنگ کئی ہفتوں سے امریکی سفارتکاروں کی چین واپسی سے متعلق طریقہ کار پر مذاکرات کر رہے تھے، لیکن کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ، قرنطینہ کی شرائط اور جہاز میں مسافروں کی تعداد کے بارے میں دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان اختلافات تھے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی حکام نے چین جانے والے اپنے سفارتی عملے کو آیا ہے کہ چین نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ کسی سفارتکار کا ٹیسٹ مثبت آنے پر انہیں اس کے اہل خانہ سے الگ نہیں کیا جائے گا۔ ادھر چین کی وزارت خارجہ نے بدھ کو ایک بیان میں کہا ہے کہ چین میں تعینات امریکی سفیر کو طلب کر کے ہانگ کانگ سے متعلق امریکی اقدامات پر احتجاج کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق چین کے نائب وزیر خارجہ زینگ زی گوانگ نے امریکی سفیر ٹیری برینسٹڈ کو دفتر خارجہ طلب کر کے صدر ٹرمپ کے ہانگ کانگ سے متعلق ایگزیکٹو حکم نامے پر احتجاج کیا۔ چین کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کو ہانگ کانگ میں جمہوریت یا خود مختاری سے زیادہ دلچسپی چین کی ترقی کا عمل روکنے میں ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق چینی نائب وزیر خارجہ نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ چین سے متعلق اس کے غیر منصفانہ اقدامات کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور چین کی ترقی کا عمل روکنے سے متعلق امریکہ کی ہر کوشش بھی ناکام ہوگی۔ البتہ امریکی سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملاقات کے دوران امریکی سفیر نے ہانگ کانگ سے متعلق چین کے قانون پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین نے ہانگ کانگ کی خود مختاری ختم کر دی ہے۔ امریکی بیان میں کہا گیا ہے کہ چین کے اقدامات کے بعد ٹرمپ انتظامیہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ 75 لاکھ نفوس پر مشتمل ہانگ کانگ اب خود مختار نہیں رہا اور اسی لیے امریکہ نے اسے حاصل خصوصی تجارتی حیثیت بھی ختم کر دی ہے۔ بیان میں یہ مطالبہ دہرایا گیا ہے کہ چین ہانگ کانگ سے متعلق اپنے اقدامات واپس لے۔ خیال رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو ایک ایگزیکٹو حکم نامے پر دستخط کر کے امریکی کاروباری اداروں کے لیے ہانگ کانگ کو حاصل خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہانگ کانگ اب امریکہ کی تجارتی یا معاشی ترجیحات میں شامل نہیں رہے گا اور اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جو امریکہ چین کے ساتھ کرتا ہے۔
ہند کے شمالی صوبے الجوف میں بدھ کے روز ہونے والے فضائی حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ تاہم علاقے کے مقامی شہریوں اور حوثی باغیوں کے ایک عہدیدار سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 9 ہے۔ حوثی باغیوں کے ایک ترجمان نے بتایا کہ سعودی قیادت والے اتحاد نے تازہ کارروائی میں الجوف صوبے میں ایک رہائشی علاقے کو اپنے فضائی حملے کا نشانہ بنایا۔ چند روز پہلے اتحاد نے شمال مغربی علاقے حجہ کو نشانہ بنایا تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور سے متعلق رابطہ کار کے دفتر کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز حجہ کے علاقے میں ہونے والے حملے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں 2 بچوں سمیت ایک خاتون بھی شامل ہے۔ حوثی تحریک نے دونوں حملوں کا الزام سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد پر عائد کیا۔ اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے خبر رسائی ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ بدھ کے روز ہونے والی فضائی کارروائی کے متعلق ملنے والی اطلاعات کی تفتیش کی جائے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے 1 جولائی 2020 کو بچوں کے بین الاقوامی اغوا کے شہری پہلوؤں سے متعلق 1980 کے ہیگ کنونشن میں پاکستان کی شمولیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس معاہدے پر 1 اکتوبر سے عمل شروع ہوگا۔ بیان کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان بچوں کی تحویل کے مقدمات کا فیصلہ بین الاقوامی تسلیم شدہ قانونی طریقہ کار کے مطابق طے کیا جائے گا۔ اس معاہدے سے امریکہ اور پاکستان کے شراکت کے ایک نئے روشن باب کا اضافہ ہوا اور دونوں ملک بچوں کے تحفظ کے لیے اپنی مشترکہ ذمہ داری انجام دیں گے۔ روس کی پولیس نے صدر ولادیمیر پوٹن اور آئین میں متنازع ترمیم کے خلاف دارالحکومت ماسکو میں احتجاج کرنے والے 142 مظاہرین کو حراست میں لے لیا ہے، جن میں کئی اہم شخصیات بھی شامل ہیں۔ کاشف افغان تفصیل بتاتے ہیں۔
ماسکو کے سینٹرل پشکن اسکوائر پر بدھ کی شام سینکڑوں افراد جمع ہوئے اور انہوں نے صدر پوٹن اور رواما آئین میں ترمیم کے لیے ہونے والے ریفرنڈم کی مخالفت میں نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پوٹن کے بغیر روس اور روس کو آزاد کرو کے نعرے درج تھے۔ پولیس نے احتجاج کے بعد مظاہرین کو گرفتار کرنا شروع کیا، جن میں سماجی رہنما اور ماسکو کی سٹی کونسل یولیا گلیامینا بھی شامل ہیں۔ گلیامینا صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے آئین میں کی جانے والی ممکنہ ترمیم کی شدید مخالف ہیں اور اس سے متعلق مہم میں پیش ہیں۔ پولیس نے بدھ کی شام احتجاج کے دوران یولیا گلیامینا کی صاحبزادی اور احتجاج کی کوریج کرنے والے کئی صحافیوں کو بھی حراست میں لے لیا۔ روس میں رواما آئین میں ترمیم کے لیے ریفرنڈم ہوا تھا، جس کے بعد صدر پوٹن کے لیے 2036 تک صدر کے عہدے پر رہنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ صدر پوٹن کی مدت صدارت 2024 میں مکمل ہوگی، لیکن آئینی ترمیم کی صورت میں وہ مزید 2 مرتبہ 6 برس کے لیے صدارتی انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ آئین میں ترمیم کا مقصد صدر پوٹن کے دور اقتدار کو طول دینا ہے۔ بدھ کو گلیامینا اور ان کے حامیوں کی بڑی تعداد ماسکو کے سینٹرل پشکن اسکوائر پر جمع ہوئی اور انہوں نے آئین میں ممکنہ ترمیم کے خلاف دستخطوں کی مہم کے دوران سینکڑوں افراد سے دستخط لیے۔ گلیامینا کا کہنا ہے کہ حکومت کے غیر آئینی اقدام کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا، جس کے لیے ملک بھر میں رائے عامہ ہموار کی جائے گی۔ سماجی کارکن اینڈریو پیوور نے خبر رساں ادارے AFP سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئین میں ترمیم کے خلاف قانونی جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے ملک بھر میں دستخطوں کی مہم کو لے کر جائیں گے۔ ماسکو کے علاوہ روس کے دوسرے بڑے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں بھی سینکڑوں مظاہرین جمع ہوئے اور انہوں نے دستخطوں کی مہم میں حصہ لیا۔ مظاہرے میں شریک 50 سالہ اینڈریو اسٹیپانو نے کہا کہ حکام چاہے کچھ بھی کر لیں، وہ عوام کی رائے کو دبا نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حکام پر یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آئین میں کسی متنازع ترمیم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہ ملک کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہے۔
آسٹریلیا کی حکومت نے 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کے پیکج کا اعلان کیا ہے تاکہ کرونا وائرس کے باعث بڑھنے والی بے روزگاری کے دوران لوگوں کو مدد فراہم کی جائے۔ امریکہ کی جانس ہاپکنز یونیورسٹی کی اعداد و شمار کے مطابق آسٹریلیا میں کرونا وائرس کے مستند کیسز کی تعداد 11,000 کے لگ بھگ ہے۔ کیسز میں بڑا اضافہ جنوبی ریاست وکٹوریا میں دیکھا گیا، جہاں آج 317 نئے کیسز سامنے آئے۔ کیسز کی تعداد میں اضافے کے باعث وکٹوریا نے ہمسایہ ریاست نیو ساؤتھ ویلز سے ملحقہ سرحد بند کر رکھی ہے۔ وکٹوریا کے دارالحکومت میلبورن میں لاک ڈاؤن کی پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں۔ ادھر جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کے گورنر کا کہنا ہے کہ ٹوکیو میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 280 کیسز کی نشاندہی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک روز کے اندر شہر میں کرونا وائرس کے 4,000 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ اور اب آخر میں کچھ کھیل کے میدان سے وسیم صدیقی تفصیل بتاتے ہیں۔
قطر نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق ایونٹ کا آغاز 21 نومبر کو جبکہ فائنل 18 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ کسی بھی عرب ملک کی میزبانی میں ہونے والے اس پہلے ورلڈ کپ میں 32 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ شیڈول کے مطابق میچز مختلف مراحل میں 21 نومبر سے 18 دسمبر تک قطر کے مختلف شہروں میں کھیلے جائیں گے۔ افتتاحی میچ 21 نومبر کو قطر کے شمالی شہر الخور میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کے اعلان کردہ شیڈول کے مطابق گروپ سٹیج 12 روز تک جاری رہے گا، جس میں ہر روز 4 میچز کھیلے جائیں گے۔ راؤنڈ آف 16 میں 8 میچز جبکہ 4 کوارٹر فائنلز اور 2 سیمی فائنلز کے بعد بینگا ایونٹ کا فائنل 18 دسمبر کو دوحہ میں کھیلا جائے گا۔ قطر پہلا مسلم اکثریتی ملک ہے جسے ورلڈ کپ کی میزبانی سونپی گئی ہے، جبکہ 2002 میں جنوبی کوریا اور جاپان کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والے ورلڈ کپ کے بعد ایشیا میں ہونے والا یہ پہلا ورلڈ کپ ہوگا۔ عالمی مقابلے کے انتظامات کے لیے قطر میں اسٹیڈیمز کی تعمیر سمیت بڑے پیمانے پر تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے. تاہم کرونا کی وبا اور دیگر انتظامی مسائل کے باعث تعمیرات کا بہت سا کام تاحال باقی ہے. قطر نے ورلڈ کپ کی میزبانی ملنے کے بعد قطر ورلڈ کپ آرگنائزنگ کمیٹی قائم کی تھی جو خلیجی ملک میں ہنگامی بنیادوں پر اسٹیڈیم، سڑکیں، ہوٹلز اور دیگر انفراسٹرکچرز کی تعمیر کی نگرانی کر رہی ہے. اسٹیڈیمز کے لیے شہروں کے مدافعات میں وسیع قطع اراضی مختص کی گئی ہے جہاں مختلف اسٹیڈیمز تاحال زیر تعمیر ہیں. منتظمین کا کہنا ہے کہ اسٹیڈیمز کے درمیان فاصلہ کم ہونے کے باعث ٹیموں اور شائقین کو فضائی سفر نہیں کرنا پڑے گا، جبکہ شائقین ایک ہی دن میں مختلف میچز سے لطف اندوز ہو سکیں گے. قطر ورلڈ کپ آرگنائزنگ کمیٹی کے سربراہ نصیر الاختر نے درائے ابلاغ کو بتایا کہ سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کا 90% کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ دیگر تعمیراتی کام بھی شیڈول کے مطابق مکمل کر لیے جائیں گے. فیفا کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق پہلا میچ الخور کے البیت اسٹیڈیم میں اور فائنل لوسل اسٹیڈیم دوحا میں کھیلا جائے گا. البیت اسٹیڈیم میں 60,000 اور لوسل میں 80,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے. ناک آؤٹ راؤنڈ 3 دسمبر سے 6 دسمبر تک جاری رہے گا. کوارٹر فائنل میچز 9 اور 10 دسمبر کو کھیلے جائیں گے، جبکہ سیمی فائنل 13 اور 14 دسمبر کو شیڈول ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
انسانوں کی تجارت کا قلاقمہ کرنے کے لیے امریکہ کی حکومت کی جاری کوششوں کے تحت محکمہ خارجہ نے 25 جون کو انسانوں کی تجارت کے بارے میں اپنی 20ویں سالانہ رپورٹ جاری کی ہے، جسے ٹی آئی پی یا ٹریفکنگ ان پرسن رپورٹ بھی کہا جاتا ہے. ٹی آئی پی رپورٹ کے اجرا کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اس جانب توجہ دلائی کہ انسانوں کی تجارت جس میں جبری مشقت اور جنسی استحصال شامل ہے اب بھی دنیا بھر میں جاری ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں 2.5 کروڑ بالغ افراد اور بچے جبری مشقت اور جنسی استحصال جیسے مصائب برداشت کرتے ہیں. انسانوں کی ابدی اور قدرت کی طرف سے ہر ایک کو ودیعت کی گئی بے پایا قدر و قیمت کی بے توقیری انسانوں کی تجارت کو صحیح معنوں میں خباثت پر مبنی کارروائی کا درجہ دیتی ہے. پچھلے سال صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 15 ایسی حکومتوں کے لیے اعانت کو محدود کر دیا جنہیں 2019 کی ٹی آئی پی رپورٹ میں تیسرے درجے پر رکھا گیا تھا، جو بدترین درجہ خیال کیا جاتا ہے. صدر نے اس سال جنوری میں اس جانب توجہ دلائی کہ امریکہ نے جبری مشقت اور جنسی مقاصد کے لیے تجارت کا قلاقمہ کرنے کے لیے تقریباً 0.5 ارب ڈالر مختص کیے ہیں. وزیر خارجہ پومپیو نے متعدد کامیابیوں کی نشاندہی کی جن کا ذکر سن 2020 کی ٹی آئی پی رپورٹ میں کیا گیا ہے. اس سال 22 ممالک کو اس فہرست میں رکھا گیا ہے جہاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے. ان میں سے 13 ممالک افریقہ میں سہارا کے زیر علاقے میں واقع ہیں. ٹی آئی پی رپورٹ میں مختلف ملکوں کے ایک گروپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے جہاں ریاست کی سرپرستی میں جبری مشقت کی وجہ سے انہیں تیسرے درجے میں رکھا گیا ہے. ان میں چین بھی شامل ہے جہاں چین کی کمیونسٹ پارٹی اور اس کی سرکاری ملکیت والے ادارے شہریوں کو اکثر چین کی عالمی ترقیاتی حکمت عملی میں، جسے بیلٹ اینڈ روڈ کہا جاتا ہے، خوفناک حالات میں کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اسی طرح ویغور اور دوسری مسلم اقلیتوں کو سنکیانگ اور دوسری جگہوں پر وسیع پیمانے پر جبری مشقت کا سامنا ہے. کیوبا میں کاسترو حکومت کے لیے آمدنی کا اول ذریعہ میڈیکل مشن پروگرام ہے. دنیا بھر کے 60 ملکوں میں کیوبا کے تقریباً 50,000 طبی ماہرین خدمات انجام دے رہے ہیں. ان میں سے متعدد ڈاکٹرز منحرف ہو گئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان پروگراموں میں کام کرنے کے لیے انہیں مجبور کیا جاتا ہے اور انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. بہت سے ممالک انسانی تجارت کے واضح اشاروں، مثلاً پاسپورٹ کی ضبطی، خفیہ معاہدوں اور ڈاکٹروں کے بجائے حکومت کو براہ راست ادائیگیوں کے باوجود میڈیکل مشن کو کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ ریاست کی سرپرستی میں انسانوں کی تجارت کے معاملے کو ہم بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی بقا کے لیے یہ جواز گمراہی پر مبنی ہے۔ حکومت کا کام حقوق کا تحفظ ہے، انہیں کچلنا نہیں۔ امریکہ کسی بھی ایسے ملک کا ساتھ نہیں دے گا جس کی پالیسی میں انسانی تجارت کا عنصر شامل ہو اور جو خود اپنے شہریوں کو اس قسم کے جبر کا نشانہ بناتا ہو۔
امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ اسد نذیر پیش کر رہے تھے، اور آئیے اب پروگرام میں کچھ اور رپورٹیں شامل کرتے ہیں۔ حکومت نے پشتون تحفظ موومنٹ یا پی ٹی ایم کو بات چیت کی دعوت دی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا کوئی ذمہ دار اس بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں کہ حکومت ان مذاکرات کے ذریعے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس بارے میں قمر عباس جعفری نے پی ٹی ایم کے رہنما اور قومی اسمبلی کے رکن محسن داور اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر سے گفتگو کی، اس سوال کے جواب میں کہ حکومت کے ساتھ کب سے آپ کے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں۔ محسن داور نے کہا،
فی الحال تو انہوں نے مذاکرات کی آفر کی، ہم نے اس کو ویلکم کیا اور ایک آدھ انفارمل سیٹنگز بھی ہماری ہوئی ہے، اور لیکن ہم نے شروع میں یہ بات کہی کہ اعتماد کی بحالی کے لیے بھی کچھ اقدامات کرنے ہوں گے حکومت نے، کیونکہ پچھلا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے ہمارا حکومت کے ساتھ مذاکرات کا، وہ کچھ زیادہ مطلب خوشائند نہیں تھا۔ اس دفعہ بھی ہم تو مذاکرات ہی کے لوگ ہیں، مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں، لیکن بہرحال اعتماد کا فقدان ہے، اور مذاکرات بجانے سے پہلے اعتماد کو بھی بحال کرنا ہوگا۔
اچھا دیکھیے، حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے، مثلاً وہ ہر قمر کا واقعہ ہے، اس میں اس والے کیس کو واپس لے لیا گیا، لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، تو گورنمنٹ تو اپنی طرف سے چاہتی ہے۔
ہر قمر کا جو کیس ہے وہ انہوں نے 13 مارچ کو انہوں نے درخواست جمع کی ہوئی ہے، وہ اب کا نہیں ہے، وہ تو کب کا، وہ عدم شواہد کے بنا پر انہوں نے واپس لیا ہے، مطلب وہ ادروائز وہ واپس نہ لیتے، ان کے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں۔ وہ تو ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ ایک فیک کیس ہے، مارا بھی ہمیں ہے اور کیس بھی ہمارے اوپر ڈالا ہے، تو مطلب ثابت وہ کیا کرتے۔
تو گورنمنٹ کی طرف سے اور کوئی خیر سگالی کی اقدامات نہیں ہوئے ہیں؟
ابھی فی الحال نہیں ہوئے، ہم ان کے سامنے رکھیں گے کچھ ظاہر باتیں جو بھی ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے، خیر سگالی کے لیے ہم جو بھی چاہتے ہوں، لیکن ہر قمر کے کیس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اچھا، بنیادی طور پر آپ کا کیا پلان ہے کہ آپ کیا چیزیں ان سے طلب کریں گے؟
جو سب سے بڑا مطالبہ، جو بنیادی ہمارا مطالبہ ہے، بات تو باقی تو سارے اس کے ساتھ اٹیچ ہے نا، مطلب بنیادی مطالبہ تو ہمارا یہی ہے کہ وہاں پر جنگ کا خاتمہ ہو، اور یہ جو دہشت گردی کے نام پر وہاں پر جو سٹریٹجک گیم کھیلی جا رہی ہے اسی کا خاتمہ ہو۔ لیکن پھر یہ جب ہم بیٹھیں گے تفصیلی تمام باتیں ہوں گی، اس کے ساتھ پھر اور بھی بہت سی باتیں جڑی ہوئی ہیں،
اچھا
وہ تفصیلیں ہم ان کے سامنے رکھیں گے اس کے مطابق۔
جو بات آپ کہہ رہے ہیں جنگ کا خاتمہ ہو، اب فوج اگر وہاں پر موجود ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے تحفظ کے لیے ہے، دہشت گردی کے خلاف کاروائی کے لیے ہے، اس سے آپ کے لیے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں؟
دیکھیں جی، ہم تو وہ ساری چیزیں پھر ان کے ساتھ وتھ فیکٹس اور فگرز ان کے سامنے رکھیں گے کہ بھائی آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر امن و امان کے حالات کیا تھے، اس کے بعد کیا ہے، اور ٹھیک ہے آپ نے آپریشن کا اعلان کیا، ہم نے گھر پار چھوڑ دی، لیکن آپ نے اس کے بعد کیا کیا پرفارمنس ہمیں دکھایا، اور ابھی بھی جو مطلب خدشات ہیں لوگوں کے دلوں میں کہ وہاں پر ملٹنٹس جو ہے اس پر ہاتھ ہلکا رکھا جا رہا ہے، اس طریقے سے ان کو ان پر وہ نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ اور اب تو دیکھیں جی، بار بار میں نے فلور آف دا ہاؤس بھی یہ کہا ہے کہ ملٹنٹس کے گروپ ہو رہے ہیں، مطلب جنوبی وزیرستان میں تو یہاں تک کہ انہوں نے پھر سے پتہخوری بھی شروع کر دی۔
سید نذیر صاحب، بتائیے کہ حکومت کی جانب سے پی ٹی ایم کو بات چیت کی پیشکش ہوئی ہے، پی ٹی ایم کے ساتھ بات کر کے گورنمنٹ کیا اچیو کر سکتی ہے؟
حکومت بھی یہ محسوس کرے کہ ہم اس کو مین اسٹریم میں لا کر ابھی ان کو ان اصولوں کے پابند کریں گے جو پارلیمان میں ہوتے ہیں، اور ایک پارلیمانی طرز کے ان کو نمائندگی دی جائے گی۔
اچھا،
لیکن میرے خیال میں حکومت بھی غلط ہی کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایک نمائندے نہیں ہے۔
پی ٹی ایم کا موقف یہ ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے،
یہ ان کا پرانا مطالبہ ہے، لیکن اس مطالبے میں یہ ہے کہ صرف پختون تو اس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جنگ تھا تو یہ تو افغانستان میں بھی تھا اور ادھر بھی مختلف اتنے گروپس تھے جس میں ازبک ہیں، تاجک سے ہزاراز ہیں اور اس کے علاوہ پختون سے، اسی طرح پاکستان میں بھی پختون خصوصاً کے پی میں یا فاٹا میں یا اس کے علاوہ بلوچستان میں، لیکن ساتھ ساتھ ہی بلوچ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں، اور سارے پاکستان میں یہ کیا جائے تو وہ تو ایک اکراس دا بورڈ ہوگا، لیکن صرف پختونوں کا ہو تو میرے خیال میں کہ یہ مطالبہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پورا ہوگا.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سعید نذیر صاحب آپ کا. اس سلسلے میں حکومتی نقطۂ نظر جاننے کے لیے ہم نے مرکزی وزیر اطلاعات شبلی فراز اور حکومت خیبر پختونخوا کے ترجمان اجمل وزیر سمیت متعدد سرکاری عہدیداروں سے رابطے کی کوشش کی، لیکن کسی جانب سے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً